إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچے پر پیدا کیا اور انسانوں میں مرد اور عورت کا جوڑا بنایا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور تاکہ انسانی زندگی کا قافلہ چلتا رہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی، دونوں کے سوچنے کا انداز، دونوں کے جذبات اور دونوں کی زندگی کا طریقہ بہت ہی الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو صنف نازک بنایا، اس کو کمزور بنایا اور حساسیت کو اس میں زیادہ رکھ دیا. ایک عورت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے مضبوطی، پختگی اور بہادری جیسے بہت سارے اوصاف رکھے تاکہ دونوں اپنے اپنے میدان میں جو ذمہ داری ان پر ہے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں. مرد کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں، رزق کی فراہمی اور اپنی فیملی کی حفاظت اور اس طرح کی چیزیں رکھیں، اور اس کو اپنے گھر والوں پر قوام اور ذمہ دار بنایا، گھر والوں کا محافظ اس کو بنایا، گھر والوں کا نگراں اس کو بنایا، اور عورت کے ذمہ گھر کے اندر کی ذمہ داری رکھی جو بہت ہی حساس اور سینسیٹیو ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت، بچوں کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک اور ان کو اخلاق اور اسی طرح سے انسانیت کی تربیت دینا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا میدان عمل الگ الگ رکھا، ذمہ داری دونوں پر ڈالی لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فیلڈ الگ رکھی. گھر کے باہر کی فیلڈ مرد کے ذمہ ہے اور گھر کے اندر کی فیلڈ عورت کے ذمہ ہے. لیکن جیسے جیسے انسانیت سائنس اور ٹیکنالوجی اور اسی طرح سے نئی نئی دریافت اس میں آگے بڑھتی چلی گئی، انسان کی سوچ میں فرق آتا گیا. پڑھے لکھے حضرات اس پچھلے طریقہ کار اور اس پچھلے سماج کی تشکیل سے ایک نئے سماج کی تشکیل کی طرف بڑھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر مرد اور عورت میں فرق ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں ایک جیسے ہونا چاہیے. انہوں نے انصاف اور برابری اور عدل کو اپنی سوچ اور اپنے پیمانوں سے طے کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر مرد کو باہر جانے کا حق ہے اور باہر بھاگ دوڑ کرنے کا حق ہے اور فلاں چیز کی آزادی ہے تو یہ آزادی عورت کو بھی ہونا چاہیے. مرد کے شانہ بشانہ، مرد کے ساتھ ساتھ اس سے کندھا ملا کے عورت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. زندگی میں جہاں پر عورت کے لیے پہلے جگہ اور دروازے بند تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ دروازے بھی عورت کے لیے کھلنے چاہیے. عورت گھر سے باہر آ گئی، عورت گھر سے باہر آنے کے بعد پردے سے بھی باہر آ گئی، راستوں پر، بازاروں میں، آفیسز میں اور کہاں کہاں عورت ہر جگہ آ گئی. اس کے لیے خوشنما باغ اس کے سامنے رکھا گیا کہ اگر وہ باہر آتی ہے تو اس کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اس کو اس کے حقوق ملیں گے، اس کو بڑا مقام ملے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو عہدے ملیں گے، اس کو بہت کچھ ملے گا، اس کو برابری ملے گی. یہ خوشنما پھول تھا جو عورت کو بتا کر اس کو گھر سے باہر لایا گیا، ایک سنہری بات اس کے سامنے رکھ کر اس کو اس کی اپنی بندشوں سے باہر لایا گیا. हासिल कुछ भी नहीं हुआ। औरत जहां थी वही है, पहले इज्जत से थी, आज इज्जत भी उसके पास नहीं है। पहले वो अपने घर की जीनत थी, आज रास्तों की, बाजारों की और ऑफिस की और इसी तरह से फिल्मों की जीनत बनी हुई है। औरत के हाथ में कुछ भी नहीं आया। जिन्होंने उसकी खूबसूरती से फायदा उठाना चाहा, उठा लिया, लेकिन औरत को जो बताया गया था कि तुझको ये मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिला। सारे ओहदे मर्दों के पास, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक मर्द, सब कुछ मर्दों के पास, औरत के हाथ में कुछ भी नहीं आया। ये नई तहजीब का कारनामा है, ये नई सोच का कारनामा है। अल्लाह ताला ने औरत के लिए इज्जत रखी थी, उसके जिम्मे घर की जिम्मेदारी रखी थी, उसके जिम्मे बच्चों की तरबियत रखी थी, उसके जिम्मे अपने घर की चार दीवारी में रहकर अपने घर को इस्लाम का एक नमूना, अच्छे समाज का एक नमूना, अच्छे समाज की एक बेहतरीन ईंट बनाने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। लेकिन नई तहजीब ने, नई सोच ने, फेमिनिज्म ने, आजादी फिक्र ने औरत को घर से बाहर लाकर बेसहारा कर दिया। कुछ भी उसके हाथ में नहीं आया, हर एक ने उसको अपने लिए एक्सप्लॉइट किया, लेकिन औरत के पास कुछ भी नहीं है। बाद बातें बोलने के एतबार से बहुत ही खुशनुमा और खूबसूरत दिखाई देती हैं, सुनने के एतबार से उसमें बहुत अच्छाई दिखाई देती है, लेकिन इंसानी जिंदगी सिर्फ बातों पर नहीं चलती है, इंसानी जिंदगी हकीकत पर चलती है। कोई आदमी अपनी जबान से कुछ कह दे तो जरूरी नहीं है कि हकीकत भी उसकी मुताबिकत करे। कोई आदमी कहे कि हर आदमी को अपने हाथ में पहाड़ उठाना है, हिम्मत करो, तो बोलने के एतबार से, मोटिवेट करने के एतबार से बहुत अच्छी बात लगती है, एक आदमी खड़ा भी हो जाएगा उसके लिए, लेकिन पहाड़ हाथ में उठाया नहीं जाता है। इसी तरह से बहुत सारी बातें इंसानी जिंदगी में होती हैं जो बोलने के एतबार से कोई आदमी बहुत कुव्वत के साथ बोल दे, जोश के साथ बोल दे, तो इंसान को वो अच्छी भी लगती है सुनने के लिए, लेकिन हकीकत का उसका दूर का भी वास्ता नहीं होता है। यही हाल हुआ औरत के सिलसिले में कि औरत को बराबरी, आजादी और समाज की सारी जंजीरों और बंदिशों को तोड़ के बाहर निकलने के लिए बुलाया गया ताकि उसको अपना हक मिले। बोलने के एतबार से बहुत अच्छा था, औरत बाहर आ तो गई, औरत मर्द के साथ उसी रास्ते पर, उसी मैदान में पहुंच तो गई, उतर गई, लेकिन मिला कुछ नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने औरत का ढांचा अलग बनाया है, औरत की कमजोरियां हैं, औरत की कमजोरियां उसकी कुव्वत है, उसकी फील्ड के लिए जरूरी है। एक औरत का नर्म मिजाज होना, कमजोर होना, हसास होना, ये उसके बच्चों की तरबियत के लिए और समाज के अंदर एक अखलाकी और नरमी पैदा करने के लिए जरूरी है। अल्लाह ने ऐसा औरत को क्यों बनाया? उसकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के एतबार से वैसे ही होना चाहिए। लेकिन आज के समाज ने औरत को बराबरी का नारा देकर और लेडीज फर्स्ट की प्यारी और खुशनुमा बात पेश करके इस तरह से बाहर औरत को ले आए कि औरत के हाथ में कुछ भी नहीं और औरत सबके हाथ में। अल्लाह ताला खुसूसन मुसलमान औरतों को इसकी समझ अता फरमाए। पिछले दर्स में हमने देखा था, खास तौर से इसी पस मंजर में, कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में यह समझा जाता है कि अरे सारे आगे जा रहे हैं, सारी दुनिया की औरतें आगे बढ़ रही हैं, ये मुसलमान औरतें कब तक पीछे बैठे रहेंगी, मुसलमान औरतें कब तक पीछे की पीछे ही पड़ी रहेंगी। तो थोड़ा मुसलमान औरतों को भी जोश आ जाता है कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम मर्दों के बराबर क्या, हम तो उनसे भी आगे जाएंगे। मर्दों से आगे जाने के लिए औरतों के लिए कुछ फील्ड खुली हुई है, लेकिन हर फील्ड में मर्दों की बराबरी औरतें नहीं कर सकती। एक मुख्तसर सा इस बारे में आप सोचें, जायजा अगर आप लें, आज कहा जाता है कि लेडीज और जेंट्स दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबरी मिलना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि अगर बॉक्सिंग की मैच हो तो आप ये देखेंगे कि औरतें औरतें और मर्द मर्द लड़ते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि दोनों अगर बराबर हैं तो मर्द और औरत दोनों बॉक्सिंग की मैच लड़ेंगे? नहीं करते। क्यों? उनको मालूम है कि एक मिनट भी ज्यादा नहीं चल पाएगा मामला। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। अगरचा अल्फाज बहुत अच्छे हैं कि दोनों बराबर, लेकिन आज भी दोनों को अलग रखा गया है, दोनों की फील्ड अलग है। रेस लगी है, रेस में मर्द अलग औरतें अलग। मर्दों में मर्दों के साथ मर्द दौड़ रहे हैं क्योंकि उनका अपनी एक कैपेसिटी है, औरतों के साथ औरतें दौड़ रही हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मर्दों को अलग रखा जाता है, औरतों को अलग रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि मालूम है दोनों की कैपेसिटी अलग है। औरतों की मजबूरियां हैं, उनके महीने के औकात होते हैं जिसमें वो उनकी तकलीफ होती है। इसी तरह से साल में बच्चे की पैदाइश है, साल भर 9 महीने तक एक औरत अपने पेट में बच्चे को लिए फिरती है, तो वो बच्चा जो पेट में है उसके लिए मुसीबत और तकलीफ का जरिया बनता है। उसमें उसको सवाब इस्लाम में मिलता है, दुनिया में उसको कुछ नहीं मिलता है, दुनिया के कानून में उसको कुछ नहीं मिलता है, आखिरत के एतबार से अल्लाह ने उसके लिए वो भी सवाब रखा है। फिर इसके बाद विलादत की तकलीफ है, विलादत के बाद औरत की तकलीफ होती है। तो औरत के लिए दुनियावी एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी बहुत सारे मसाइल होते हैं। अल्लाह ताला ने औरत पर रहम किया है कि अल्लाह ताला ने घर के खर्च की जिम्मेदारी मर्द पर रखी, औरत पर नहीं। क्यों? क्योंकि औरत ये बोझ नहीं उठा सकती है। ये ऐसा हुआ कि किसी को अगर पत्थर उठाए जा रहे हों बड़े बड़े, और मर्द बेचारे उठा रहे हैं, उठा उठा के उसको यहां से वहां रख रहे हैं, कोई बहुत ही सोशल सर्विस करने वाला आ जाए और कहे कि औरतों को मर्दों के साथ बराबरी है, तो जबरदस्ती घरों में बैठी हुई औरतों को बुलाए और कहे उठाओ ये पत्थर, तुम्हारा हक है कि तुम उठाओ, तो इसको कोई भी नहीं समझेगा। हर आदमी कहेगा कि ये तो गलत बात है, ये बराबरी नहीं, ये मुसीबत जबरदस्ती औरतों के गले में डाली जा रही है, ये मेहनत और तकलीफ औरतों के ऊपर थोपी जा रही है, ये मर्दों का काम है, औरतों का नहीं कि इतने बड़े बड़े पत्थर उठाए। इसी तरह से अल्लाह ताला ने बहुत सारी जिम्मेदारियां औरतों पर नहीं डाली। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला औरतों की कमजोरियों को जानता है। लेकिन पढ़े लिखे दौर में सोच का अंदाज बदल दिया गया, जो बोझ था उसको अट्रैक्टिव बनाया गया और कहा गया कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारा हक है, तुम्हारा हक है। तो जो तकलीफ की चीज थी, बोझ की चीज थी, औरत का हक बताकर उसको पेश किया गया और जबरदस्ती औरत को वो चीज हासिल करने के लिए उभारा गया। यही वजह है कि औरत को कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं, लेकिन औरत इसकी वजह से, इस ख्वाब की वजह से, इस तरक्की के ख्वाब की वजह से, इस हक के हासिल करने के ख्वाब की वजह से दुनिया में घर से बाहर तो आ गई लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया। आज भी आप देखें औरत के पास कुछ भी नहीं। औरतों की फील्ड क्या है आज? औरतों की फील्ड क्या है आमतौर से? औरतें, अक्सरियत औरतों की फील्ड आप देखें, आप गौर करें, बताने की मुझको जरूरत नहीं है। जिन फील्ड में औरतें तरक्की कर रही हैं वो वही हैं जो उन अब खुदनुमाई करके अपना जो है हिस्सा हासिल कर रही हैं, जो कि उसके लिए मजीद शर्म की चीज है। अल्लाह ताला समझता फरमाए। तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में फर्क रखा है और इनकी फील्ड अलग रखी है, इसलिए कि इनका जिस्मानी और नफ्सियाती ढांचा अलग है। जैसी सलाहियत वैसी जिम्मेदारी, जैसी सलाहियत वैसी जिम्मेदारी, ये अल्लाह का कायदा है। इसमें अगर बराबरी करने चले जाएं आप तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए कि हर चीज में बराबरी नहीं की जा सकती है। आप कान, आंख, नाक तीनों आपके अज्व हैं और हाथ है, आप हाथ से बात करना चाहें कैसे होगा, नाक से सुनना चाहें कैसे होगा, कान से बोलना चाहें नहीं हो सकता है। जो पार्ट जिस चीज के लिए है उसका इस्तेमाल उसी के लिए किया जाए तो बेहतर है। एक इंसान हाथ से खाए और पांव से चले, अगर उल्टा करेगा तो कैसे होगा? आप सोचिए, जो चीज जिसके लिए है वैसे ही अल्लाह ने उसको वैसे ही पैदा किया है। जबान का काम बात करना है और कान का काम सुनना है। तो इंसान में जो आज़ा अल्लाह ताला ने बनाए हैं, हर एक का अपना रोल है, हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। वो उसी जगह बाकी रहकर, उसी फील्ड में रहकर उसको पूरा करेगा तो समाज का पूरा निजाम सही चलेगा। लेकिन अगर अपने दायरे से वो बाहर निकलकर दूसरे दायरे में दाखिल होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे आप देखिए, सूरज, चांद, सितारे सब अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। अगर ये अपना मदार छोड़ के बाहर निकल जाएं, पूरी कायनात दरहम बरहम हो जाएगी। मर्द और औरत का अल्लाह ताला ने एक अपना अपना मदार रखा है, वो अपनी फील्ड उसकी अलग है, इसकी फील्ड अलग है। अगर दोनों एक दूसरे के लेन में, एक दूसरे की जो है फील्ड में, मदार में दाखिल होंगे, टकराव शुरू हो जाएगा। और आज सारी दुनिया में आप देख रहे हैं फहाशी आम हो रही है, इसी तरह से औरतों के साथ में जुल्म आम हो रहा है, औरतों के साथ में उनका एक्सप्लॉयटेशन और इसी तरह से उनके साथ में बदसुलूकी की रिपोर्टें आम तौर से आपको अखबारात वगैरह में देखने मिलती है। क्यों? کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ وہ مدار توڑا گیا، وہ فیلڈ چھوڑی گئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی تھی۔ ہاں، جہاں پر عورتوں کے لیے ممکنہ حدود ہیں، جہاں پہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ جیسے کوئی عورت ہے، میڈیسن کی فیلڈ ہے یا بچوں کو پڑھانے کی فیلڈ ہے یا اس طرح کی جو فیلڈ ہے، جہاں شریعت کی حدود کی رعایت کرتے ہوئے، شریعت کی حدود کی رعایت کرتے ہوئے اور مرد و زن کے اختلاط سے بچتے ہوئے، اس طرح سے اگر کچھ عورت اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کسی اور درس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال آج ہم دیکھیں گے کہ جو آج کے اس ماڈرن ایج میں، اس جدید دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کی کچھ باتیں تو ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں، 14 نکات ہم نے اس میں دیکھے تھے۔ اب اس کے آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ، کچھ اور باتیں جو اسلام میں عورت کے لیے رکھی گئی ہیں آج کے درس میں ہم اس بارے میں غور کریں گے۔ پچھلے درس میں آخری پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ نکاح میں عورت کی اجازت ضروری ہے، اسلام میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ اگر عورت کہتی ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرا نکاح ہوا ہے، تو اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ نکاح باقی رکھے نکاح ہونے کے بعد، یا پھر اگر وہ شکایت کرتی ہے اور قاضی کے پاس جا کر بتاتی ہے تو قاضی اس کے کہنے کی بنیاد پر اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، جو 15واں پوائنٹ ہے، نکاح میں مہر کا ادا کرنا ضروری ہے، مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر ایک رقم ہوتی ہے، ہدیہ ہوتا ہے، جو نکاح کے وقت میں مرد عورت کو دیتا ہے۔ نکاح کے وقت میں مرد اپنی خوشی سے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ اب اس کے بعد زندگی بھر کے جو خرچ ہیں وہ میرے ذمے ہیں، ایک جو ہے ہدیے کے طور پر عورت کو ایک رقم دیتا ہے جو نکاح کے وقت دی جاتی ہے، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد جو بھی خرچ ہیں وہ میرے ذمے ہوں گے، میں اس کے بعد دیا کروں گا۔ کیونکہ بچپن میں نکاح کی عمر تک عورت ماں باپ کے پاس پلتی بڑھتی ہے اور والدین اس کا خرچ اٹھاتے ہیں، لیکن جیسے نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد عورت کے خرچ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے، بیوی کے خرچ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے۔ تو یہ علامتی طور پر ہوتا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے جو سونے کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ہو سکتا ہے، یہ مرد اپنی طرف سے عورت کو دیتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اب اس کے بعد سارے خرچ میں پورے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر عطا کرو اپنی خوشی سے۔ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو ان کے صدقات، ان کے مہر ادا کرو، نِحْلَةً، نِحْلَةً کے کیا معنی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النحلہ المہر، یہاں پر نحلہ جو کہا جا رہا ہے، جو صدقہ دیا جاتا ہے، صدقات جس کو کہا ہے یہاں پر، تو یہ مہر ہے، یعنی مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم کو اپنی بیوی کو نکاح کے وقت میں مہر عطا کرنا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کے بارے میں فرماتی ہیں نحلہ فریضہ، نحلہ یعنی جو مہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو یہاں پر نحلہ سے مراد فرض ہے، فریضہ ہے، یعنی مہر کا ادا کرنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے اس حکم کی وجہ سے مہر کا نکاح میں ادا کرنا فرض ہے، کوئی انسان اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ابن زید فرماتے ہیں، جو مفسر ہیں، کہتے ہیں النحلۃ فی کلام العربی الواجب، عرب کے کلام میں نحلہ کا مطلب ہوتا ہے لازم، کہ اس کا دینا ضروری ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ تو نکاح میں مہر کا ادا کرنا لازم ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، اس کے بالمقابل آپ دوسری چیز دیکھیں کہ آج تقریباً تمام ادیان میں، عام طور سے جو ہمارا اپنا مسلمانوں کا بھی معاشرہ جس میں بگاڑ آ چکا ہے دوسروں کی وجہ سے، اور دوسرے دینوں کے معاشرے آپ دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ عام طور سے لڑکی والوں کو رقم دینی پڑتی ہے لڑکے والوں کو، یہی وجہ ہے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا ہے، اور ایک باپ کو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو چکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب لڑکی ہے، پال پوس کے خرچ کرو، پیار محبت سے اس کو پال پوس کے بڑا کرو، اور بڑا کرنے کے بعد ایک دن آنے والا ہے جو گھبراہٹ کا دن ہے، جس دن ایک بہت بڑی رقم اور بہت ساری چیزیں لڑکے والوں کو دینا پڑیں گی، اور دے کر بھی ان کی باتیں سننا اور اس کے بعد ان سے دب کے رہنا. تو یہ جو معاملہ ہے دہیج کی جو رسم ہے جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے اور بہت سارے ملکوں میں چلتی ہے اور جس کی وجہ سے کئی ایک بچیاں جو ہیں ان کو جلایا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, بہت ساری بچیاں نکاح کے بعد پریشان ہو کر اس مصیبت سے دہیج کی وجہ سے پھانسی لے لیتی ہیں, اور بہت ساری بچیاں جو ہے نکاح سے پہلے ہی اگر ایک گھر میں دو چار بچیاں اگر ہو جائیں تو اپنے والد کی مصیبت کو دیکھ کر خود ہی پھانسی لے لیتی ہیں. بہت ساری بچیاں دیکھتی ہیں کہ اب والد صاحب نکاح نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ دہیج کی رقم جمع نہیں ہو رہی ہے, عمر گزرتی چلی جا رہی ہے, کسی کے ساتھ چٹھی لکھ کے گھر میں نکل جاتی ہے. کئی ہیں جو خودکشی کر لیتی. یہ جو سارا معاملہ ہے کیوں ہے؟ اس دہیج کی رسم کی وجہ سے ہے. اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی لڑکے والے لڑکی والوں سے رقم مانگتے ہیں نکاح کے وقت میں تو وہ حرام کھا رہے ہیں, وہ گناہگار ہیں, یہ رشوت ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ ظلم ہے. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. لڑکے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکی والوں سے رقم مانگے. عجیب عجیب طریقے ہوتے ہیں دہیج مانگنے کے, اور خواتین خاص طور سے اور بڑے بھی مرد بھی اس میں پیچھے سے جو ہے لقمہ دینے کے لیے خواتین ہوتی ہیں, اور سپیکر جو ہوتا ہے وہ سامنے بیٹھ کے مرد بولتا ہے, اور بولنے کے بہت ہی پیارے پیارے طریقے ہوتے ہیں. ارے ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, بس ایک فریج کم ہے, اور فریج کا پانی تو آپ کی بیٹی پیے گی, گرمی کا موسم آئے گا ہم تھوڑی پیئیں گے, ہم تو مٹکے کا پانی پیتے ہیں, ہم تو گلاس سے پیتے ہیں, ہم تو نل کا پانی پیتے ہیں, اور ہمارا بیٹا دیکھیے ہم نے کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو ڈاکٹر بنایا ہے, اب ہم کو کیا چاہیے؟ ایک کلینک کھولنا ہے, اس کے لیے جگہ چاہیے, تو آپ اس کے لیے 25 لاکھ روپے دے دیں, اور کیا ہے, آپ ہی کی بیٹی تو کھائے گی اس سے. کوئی گاڑی مانگتا ہے, کوئی گھر مانگتا ہے, کوئی بنگلہ مانگتا ہے, کوئی کچھ مانگتا ہے, کوئی فریج مانگتا ہے, کوئی ٹی وی مانگتا ہے, کسی کے پاس لسٹ ہوتی ہے, اور عین بیٹھک میں بھی دو چار چیزیں اس میں بڑھائی جاتی ہیں, بچے یا بڑے یا بیٹیاں آ کے بتاتی ہیں کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. تو لڑکی والوں کو ایک فہرست دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے نکاح کرنا ہے, اگر آپ کی بچی ہمارے گھر میں بیاہی جانے والی ہے, تو آپ کو اتنی چیزوں کی لسٹ پوری دینی پڑے گی. اس کو دہیج کہا جاتا ہے. کبھی رقم ہزاروں میں ہوتی ہے اور کبھی لاکھوں میں ہوتی ہے. امیر آدمی, مالدار آدمی فخر سے اس کو دیتا ہے, لوگوں میں اپنا نام کماتا ہے کہ اس نے بیٹی کو اتنا کچھ دیا ہے, اور غریب آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی اور کہیں سے قرض لے کے ادھار لے کے لوگوں کی ذلت برداشت کر کے اپنا اثاثہ بیچ باچ کے پھر اس کے بعد میں یہ رقم پوری کرتا ہے. اگر ایک بیٹی ہو تو ایک ہی میں اس کو بڑھاپا آ جاتا ہے, اور ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پہلی بیٹی میں وہ لٹ پٹ کے اس کے بعد میں دوسری بیٹی کے لیے کنگال ہو جاتا ہے. کیا رسم ہے, کتنی شرم کی چیز ہے, اور کیسے بے حیا لوگ ہیں وہ جو اپنے جو ہے بیٹے کے نکاح میں لڑکی والوں سے رقم مانگتے ہیں, چیزیں مانگتے ہیں. کتنے بے حیا لوگ ہیں وہ, کتنے ظالم لوگ ہیں وہ, کہ جو سماج میں بچیوں کو بے دینی کی طرف دھکیلتے ہیں اس رسم کی وجہ سے. اب بتائیے ایک آدمی اگر نہیں کر سکتا ہے, اس کے گھر میں دو چار بچیاں ہیں, اب بتائیے اس وجہ سے اگر ان کا نکاح نہیں ہو رہا, کیا وہ غلط راستے پہ نہیں جا سکتی ہیں؟ اور جو غلط راستے پہ نہیں جا رہی ہیں وہ اپنے گھروں میں اسی طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی زندگی نہیں ہے, ان کے جذبات نہیں ہیں, ان کی اپنی تمنائیں نہیں ہیں, ان کے لیے نکاح کو مشکل بنا کر ان کی عمریں ڈھل جاتی ہیں بعض بچیوں کی. کیا کون کر رہا ہے یہ؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کو پڑھا کے دوسروں سے اس کا خرچہ وصول کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. بیٹا ان کا ہے, خرچ انہوں نے کیا ہے, مانگ رہے کسی اور سے, تو پھر آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو کہا تھا کسی نے پڑھانے کے لیے, آپ کو کہا تھا کسی نے خرچ کرنے کے لیے, آپ دوسروں سے کیسے وصول کر سکتے ہیں تنخواہ؟ بیٹا لے جا کے بیٹی والوں کو دے گا, لڑکی والوں کو دے گا, کس کو دے گا تنخواہ؟ تنخواہ تو اس کے اپنے گھر میں آئے گی. تو پھر دوسروں سے اس کے لیے پڑھانے کا خرچ لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کی گھناؤنی رسم جو ہے دہیج کی رسم ہمارے سماج میں چل رہی ہے, اور بڑے بے حیا لوگ ہیں وہ جو بہت ہی ڈٹ کر اور بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم کو اتنا چاہیے اور اتنا چاہیے. بعض لوگ جو ہیں چور قسم کے ایسا بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو کچھ نہیں چاہیے, آپ جو دینا ہے وہ دو. اب بتائیے کون نہیں دے گا؟ اگر آپ کہیں کسی سے ہم کو چاہیے تو کچھ نہیں, لیکن اگر آپ سونے کا پہاڑ بھی دے تو ہم کو انکار نہیں ہے. अब बताइए आप इनकार नहीं का मतलब आप डिमांड कर रहे हैं, यह कहना चाहिए, इतनी तो हिम्मत और गैरत एक इंसान में होना चाहिए वो कहे आप देंगे तो हम लेंगे नहीं, आप देंगे तो हम लेंगे नहीं, हम इसी शर्त पर निकाह कर रहे हैं कि आप नहीं देंगे। हाँ लेकिन कुछ लोग समाज के प्रेशर की वजह से ऐसा कहने के बाद फिर ऐसा ना हो कि फिर निकाह करके लाए हैं बगैर दहेज के और उसके बाद जिंदगी भर उसका खर्चा जबान से वसूल कर रहे हैं कि बड़ी बहू देखो कितना लाई तू क्या लाई, तो छोटी बहू को हमेशा से इस तरह से टॉर्चर, घर में एक मुजरिम जो फ्री में आई है शादी करके यहां पे कि जिसका कोई दहेज नहीं है, तो जिंदगी भर उसको जो है रोजाना सुबह शाम एक एक इंजेक्शन दिए जाएं तकलीफ के, ये भी नहीं होना चाहिए। इंसान में इंसानियत अगर नहीं हो तो बताइए वो जानवर नहीं तो और क्या है। ये चीज जो है हमारे समाज में ये चीज बनी हुई है, अल्लाह ताला हमारे समाज को अच्छा बनाए। तो ये इस्लाम में इसके बिलाक्स है, इस्लाम में बताया गया कि लड़की नहीं देगी, लड़की वाले नहीं देंगे बल्कि लड़के वाले देंगे, इस्लाम में मामला बिलाक्स रखा गया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने मर्द पर ही रखा कि वो निकाह कर रहा है तो वो अपनी बीवी को मेहर में रकम या जो भी माल होता है, सोना है चांदी है या जो भी है जितना उसके बस में है वो तय किया जाए और वो निकाह में लड़की को मेहर देगा। अल्लाह ताला ने ये मजीद आसानी पैदा की है और पिछले समाजों से इसको काट के, दूसरे समाजों से इसको काट के अलग किया है कि लड़के वाले देंगे लड़की वाले नहीं देंगे। तो ये जो है दहेज की रस्म इस्लाम में नहीं है। और बाज़ लोग बोलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा को दहेज दिया था, इनको दूसरी कोई हदीस दिखाई नहीं देती है, इनको ऐसी हदीसें बहुत जल्दी मिल जाती हैं। हजरत फातिमा को क्या दिया था अगर ये गौर कर लें और क्यों दिया था ये गौर कर लें तो ये सारा मसला ही हल हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाल पोस के बड़ा किया था और हजरत फातिमा आपकी बेटी हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बच्ची का हाथ और निकाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला के हाथ में दिया, उनसे निकाह किया, तो उस वक्त में वो भी आपकी जेर तरबियत थे और आपकी बेटी भी आपकी जेर तरबियत थी, गोया कि आप दोनों के सरपरस्त थे, अब दोनों का घर बसा के देने की जिम्मेदारी आप पर थी। हजरत अली के पास अपना कुछ नहीं था क्योंकि दीनी जिम्मेदारी में मुसलसल वो लगे रहते थे, बचपन ही से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दावत में शरीक हो गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का घर बसा के दिया और दिया क्या, एक तकिया जिसमें खाल झाल भरी हुई है चमड़े का तकिया और छोटी सी जो है कुछ बर्तन, और यही चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। अगर आज का कोई आदमी इस तरह की बात करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को भी दहेज दिया था तो उसको चाहिए अगर सचमुच में वो सुन्नत का शैदाई है, सुन्नत का बहुत मोहब्बत करने वाला है, तो अपनी बेटी को भी दहेज में वही दे दे, वही तकिया और वही बर्तन और वही बिस्तर और वही चक्की, इस तरह की चीजें हजरत फातिमा की तरह वो भी अपनी बेटी को दे या वो भी अपने बेटे के लिए इस तरह से मुतालबा करें। ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सुन्नत जो है अपनी मनमानी के एतबार से आदमी कबूल करता है, ये बहुत बड़ी गुमराही है, अल्लाह ताला समझता फरमाए। तो 15वीं बात यह है कि इस्लाम में औरत के लिए आसानी पैदा की गई है, दहेज की रस्म औरत के निकाह के लिए रुकावट नहीं है बल्कि इसके बिलाक्स इस्लाम में औरत को मेहर दिया जाएगा और खर्च जो है ये लड़के वालों पर दूल्हे पर है। इसी तरह से अगला पॉइंट आप देखें कि निकाह के बाद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इस बात का कि मर्द अपनी बीवी के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारे। अब बताइए अल्लाह ताला ने बीवी को हुक्म नहीं दिया कि अपने शोहरों के साथ अच्छी जिंदगी गुजारो, बल्कि अल्लाह ताला ने मर्दों को हुक्म दिया कि अपनी बीवियों के साथ अच्छी तरह से सुलूक करके जिंदगी गुजारो। क्यों? इसलिए कि औरत कमजोर होती है, मातहत होती है, मर्द कवि होता है, सरपरस्त होता है, और जिसमें ताकत होती है अक्सर वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके जुल्म करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने खास तौर से मर्दों को इस बात की ताकीद की कि वो औरतों के साथ अच्छा सलूक करें। कुरान करीम में सूरह निसा आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और अपनी बीवियों के साथ, इन औरतों के साथ, आशिरूहुन्ना, आशिरू का मतलब होता है जिंदगी गुजारना, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس بات کا مکلف کیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں۔ یہ خود بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اچھے سلوک کی تلقین اور تاکید کی ہے۔ یہ نہیں کہا یہ بیویاں یہ عورتیں مصیبت کی جڑ ہیں، تم ان کے ساتھ خوب ان کی پٹائی کیا کرو، ان کو اسی طرح سے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معروف طریقے سے بیویوں کے ساتھ سلوک کا حکم دیا، اور معروف طریقے میں ان کی ضرورت، ان کی حاجات جتنی ہیں ان کو پورا کرنا بھی آتا ہے، اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں معروف میں آ جاتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مردوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں۔ یہ خود عورت کے لیے عزت کی چیز ہے، اور عورت کے لیے سیکیورٹی اسلام میں دی گئی ہے، مردوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں سے اچھا سلوک کریں۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں اگلا پوائنٹ دیکھیے 17 نمبر، کہ ایمان کے کمال اور عورتوں کے ساتھ سلوک میں ایک بہت ہی گہرا تعلق بتایا گیا ہے۔ یعنی ایک انسان، اس کا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے، اور ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اس کا لیول جانچنے کا پیمانہ کیا ہے۔ ایک آدمی اچھا ہے کیسے معلوم پڑے گا؟ ایک آدمی اچھے اخلاق والا ہے، ایک آدمی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایک آدمی ہے اس کا ایمان صحیح ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، کیسے چیک کریں گے اس کو کہ کیا ہے؟ باہر تو بہت آدمی اچھا بنا رہتا ہے، لوگوں میں ہنستا کھیلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن گھر ہوتا ہے جہاں پر اصل میں اس کا لبادہ وہ اتار دیتا ہے، گھر ہوتا ہے جہاں پر اس کی پہچان ہوتی ہے، جتنے قریب کے لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ اس کے اندر کی باتوں کو جانتے ہیں۔ ایک آدمی کتنا دیندار ہے یہ اس کے گھر والے اس کو جانتے ہیں، وہ اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا۔ امام الترمذی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح الجامع صغیر میں صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں میں سب سے کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں زیادہ بہتر ہوں، اور تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق میں اچھے ہوں۔ دو باتیں بیان کی، ایک، ایمان کا مدار انسان کے اخلاق پر ہے، اور اخلاق کی پہچان بیویوں سے اخلاق میں ہے۔ کتنی جامع بات ہے، آپ غور کریں کہ ایمان کیسا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے اخلاق سے معلوم پڑتا ہے۔ بعض اوقات آدمی عبادات تو کر لیتا ہے، رسمی طور پر نمازیں پڑھ لیتا ہے، رمضان کا موسم آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتا ہے، پیسے آ گئے حج کو بھی چلا جاتا ہے، زکاتے بھی رسید بنا بنا کے دیتا ہے، لیکن اس کی اصل پہچان ہوتی ہے اس کے اخلاق میں، اپنے آپ کو اصولوں کا پابند بنانے میں۔ اس کے اخلاق اس کے ایمان کو بتاتے ہیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان میں کامل تر تم میں سے وہ ہیں، کامل ایمان والوں میں سے وہ ہیں ایمان کے اعتبار سے جو اخلاق میں زیادہ بہتر ہوں۔ وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا، اور تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اخلاقی اعتبار سے اچھے ہوں، بیویوں سے اچھے سلوک کرنے والا، بیوی سے اخلاق سے پیش آنے والا، بیوی کی عزت کا لحاظ رکھنے والا، بیوی سے نرمی کا برتاؤ کرنے والا، بیوی کے ساتھ میں بہتر سلوک کرنے والا، اخلاق میں اچھا ہے۔ حقیقی پیمانہ کیا ہے اخلاق کا؟ مہمان گھر پہ آئے، ہر ایک آدمی اخلاق میں نمبر ون ہوتا ہے، باہر کہیں چلا جائے آدمی ایک دم اخلاقی اعتبار سے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے تھکا ہارا، اور پھر گھر میں دیکھتا ہے کہ کھانے میں نمک کم یا زیادہ، تب معلوم پڑتا ہے کہ حضرت کے اخلاق اعلیٰ کیسے ہیں، تب معلوم پڑتا ہے ان کا لیول کیا ہے۔ جب بیوی سے کچھ کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تب جا کے معلوم پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق کا حال کیا ہے، تب انسان کی زبان بتاتی ہے کہ اخلاق کا کیا پیمانہ ان کا ہے، لیول پہ ان کا ایکچوئل لیول کیا ہے۔ इनकी असल फुटपट्टी अब मालूम पड़ती है कि कितने सेंटीमीटर हाई कितने लो है। ईमान और अखलाक का पैमाना जो है इंसान का तब मालूम होता है जब कमजोर और मातहत से उसका साबिका पेश आता है। गुस्से की हालत में अपने से छोटा, अपने से कम, अपने अंडर में, अपने से कमजोर जब उससे मामला पेश आता है, उससे भी आदमी उसूल और अखलाक की बुनियाद पर सलूक करता है, तब जाकर मालूम पड़ता है कि इसका अखलाक कैसा है। वरना अपने से ऊंचा, अपने से ताकतवर, अपने से बड़ा, अपने से सुपीरियर, इससे तो हर एक आदमी अखलाक से पेश आता है। जिससे कुछ मिल रहा है दूर का है, साल में एक बार मिलना पड़ता है, हर आदमी अच्छे से पेश आता है। रोज सूरत एक दूसरे की देखनी है, दिन में कई मर्तबा देखनी है, सुबह शाम देखनी है, और गलतियां भी होती हैं उस सूरत में, और कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, कोई आगे हाथ पकड़ने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, तो ऐसी सूरत में अच्छा सलूक करना न करना ये बताता है कि आदमी उसूल की बुनियाद पर चल रहा है या मसलहत की बुनियाद पर। यहां आदमी का पैमाना होता है कि आदमी कैसा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें कि इंसान के अखलाक को जोड़ा है बीवियों के साथ में, कितनी बड़ी बात है। यानी एक आदमी की दीनदारी, एक आदमी का कैरेक्टर इस पर डिपेंड करता है कि वह अपनी बीवी के साथ कैसा है। अगर इस्लाम में औरत का कोई मकाम ही नहीं होता तो ये बात नहीं होती। इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मकाम है और इस्लाम में औरत के साथ सलूक की बहुत ज्यादा ताकीद है। यहां तक कि इंसान के अखलाक और उसके ईमान का पैमाना ये बताया गया है कि वह औरतों के साथ कैसा है ये देखा जाए। ये किसी और के लिए नहीं है, ये हर आदमी के लिए अपने लिए है कि वो अपने आप को चेक करे। मर्दों के लिए आईना रखा गया सामने कि देखो अपने आप को इस आईने में कि तुम्हारे अखलाक कैसे हैं, तुम्हारा ईमान कैसा है। नंबर 18, इस्लाम में बीवियों के लिए भी हक रखा गया है। ऐसा नहीं है कि औरत का मर्द पर कुछ हक नहीं है और मर्द ही का औरत पर हक हो, ऐसा नहीं है। बल्कि इस्लाम में औरतों के लिए भी बताया गया कि औरतों का भी मर्दों पर हक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। इसको इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। यहां पर ही बताया गया मर्द को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की कि तेरी बीवी का तुझ पर हक है। ये मत समझना कि बीवी को निकाह करके लाया अब बस वो तेरे ताबे हैं, जो चाहे उसके साथ सुलूक करे। आमतौर से मर्दों में क्या होता है, कपड़े धोना, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना, ये चीजें वो चीजें, घर की सफाई, ये सब चीजें होना चाहिए बीवी के एतबार से। और नहीं किया तो, बीवी ने अगर नहीं की तो उसके साथ बदसलूकी होती है। बीवी को क्या चाहिए, बीवी के क्या जज्बात हैं, बीवी की क्या हाजात हैं, बीवी के लिए कुछ सोचने वाला आदमी नहीं होता है। बीवी के बारे में, बीवी के हक आदमी नहीं देखता है, बीवी की जिम्मेदारियां आदमी देखता है। अपने हुकूक बीवी पर क्या है इसकी एक लिस्ट होती है, और अगर उसमें से एक भी कम रह गया तो समझना बीवी की शामत है। लेकिन अगर बीवी के हुकूक हैं, अगर इसने अदा नहीं किए हैं, तो हंसी मजाक में आदमी उसको उड़ा देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो समाज और माशरा हमको दिया है उसमें बताया गया कि जैसे तुम्हारे बीवियों पर हुकूक हैं वैसे बीवियों के भी तुम पर हुकूक हैं। अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी भी इंसान है, तुम शौहर हो वो बीवी है, तुम्हारा हक उस पर है, उसका हक भी तुम्हारे ऊपर है। इस्लाम में बताया गया कि बीवी का भी हक होता है। पिछले जमानों में आप देखें कहां बताया गया है, किस दीन में बताया गया कि औरत का मर्द पर हक है। इस्लाम में बताया गया है कि औरत का भी मर्द पर हक है, बीवी का भी मर्द पर हक है। बीवी मातहत है, इसका यह मतलब नहीं कि बीवी का हक नहीं है, बीवी गुलाम है, यह मतलब नहीं है, बल्कि बीवी अल्लाह की बंदी है, इसकी गुलाम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्कन, तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है, ये बताता है कि बीवी के भी हुकूक होते हैं, उसके राइट्स हैं, उसकी ड्यूटीज भी हैं। ये भी ना हो कि औरतें बिल्कुल मोर्चा संभाल के बैठ जाएं, आप हमारे हुकूक अदा करो, इससे जिंदगी खराब होती है। जिंदगी जो चलती है वो हुकूक के मुतालबे से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों की अदायगी के साथ जिंदगी में एडजस्टमेंट से जिंदगी सही चलती है। अगर सब अपने अपने हुकूक का नारा लगाने लगे तो सबके نکاح خراب ہو جائیں گے، معاملہ زندگی کا بگڑ جائے گا، بچوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔ زندگی چلتی ہے بھائی بھائی اور والدین اولاد، بھائی بہن اور بیوی شوہر، یہ سارے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے اپنے اپنے حقوق ہیں، لیکن ایڈجسٹمنٹ سے زندگی چلتی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جس پر کسی کا حق ہے وہ اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، اگر کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، آخرت میں پکڑا جائے گا، آخرت میں اللہ کے پاس اس کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن ہر انسان اگر شروع ہو جائے کہ ہماری مانگی پوری کرو، ہمارے حقوق ادا کرو، تو اس طرح سے زندگی نہیں چلتی ہے، اس سے زندگی میں دراڑ پڑتی ہے۔ حق مل جاتا ہے، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ مصیبت ہو جائے گی۔ معاویہ القشیری فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدین علیہ، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال ان تطعمها اذا طعمت، تم پر یہ حق ہے کہ تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور تم پہنو، لباس لو، اپنے لیے کپڑے خریدو تو انہیں بھی پہناؤ، اسی لیے لفظ آیا ہے اذا اکتسیت او اکتسبت، یعنی تمہارے پاس اگر خرچ کے لیے پیسے ہوں تو تم اپنے لیے، اگر اپنے لیے کپڑا خریدتے ہو، اپنے لیے کپڑا بناتے ہو، اپنے لیے کپڑا بنا کر پہنتے ہو، تو اپنی بیویوں کے لیے بھی کپڑے بناؤ۔ ولا تضرب الوجه ولا تقبح، اور اپنی بیوی کے منہ پر مت مار، چہرے پر مت مار، اپنی بیوی کے چہرے پر چانٹا نہ لگا۔ ولا تقبح، اور اس کو برے منہ والی یا اس طرح کی کچھ بات مت کہہ، ایسی کچھ بات مت کہہ کہ جس میں اس کی برائی ہو، اس کو سخت بات ایسی مت کر، گھٹیا بات اس کے سامنے مت کر۔ جیسے اگر اس کے چہرے میں کچھ داغ ہو، چہرے میں کچھ کمی ہو، خوبصورتی میں اگر کچھ کمی ہو، تو ایسی بات مت کہے کہ برے منہ والی، یا ایسے کان والی، ایسی ناک والی، یا اس کو ایسی بات مت کہے جس سے اس کی بدصورتی کا یا اس کی بد اخلاقی یا کچھ اس طرح کا الزام اس کے اوپر ہو۔ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر اس سے رشتہ توڑتا بھی ہے، اسے بات کٹ کرتا ہے، بند کرتا ہے ناراضگی کی وجہ سے، تو یہ باہر مت کر، اپنے گھر کے گھر میں کر۔ یہ نہیں کہ پورے گاؤں کو معلوم ہو کہ ان کے اندر جھگڑا چل رہا ہے، بلکہ اپنے گھر میں اس سے ناراضگی رکھ، اپنے گھر کے باہر اس کا اظہار مت کر۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح سنن ابی داؤد میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے آ کے پوچھتے تھے کہ مردوں پر عورتوں کا کیا حق ہے، اور آپ نے بتایا کہ تو کھائے تو اسے بھی کھلائے، تو پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کو مار مت، برا مت کہے، اور اسے اگر ناراضگی ہے تو گھر میں اس کا اظہار کر۔ پانچ باتیں آپ یاد رکھیں، یہاں پہ بتائیے، کھانا پینا، لباس، اسی طرح سے پٹائی، اور اسی طرح سے زبان سے تکلیف، اور اسی طرح سے اس سے سماج میں اس کی عزت۔ تین تو دیکھیے برائیاں اس کے بارے میں ذکر کی گئی، اور دو ہیں اس کی حاجات، تو کھانے پینے کی حاجت پوری کر، یہ نہیں کہ باہر پارٹیاں کرتا پھر رہا ہے دوستوں کے ساتھ اور بیوی کو گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اور اسی طرح سے لباس اس کے لیے نہیں ہے پہننے کے لیے صحیح ڈھنگ کا، اور خود اچھے اچھے نئے نئے کپڑے آئینے میں دیکھ دیکھ کے پہن رہا ہے، ایسا نہیں ہو، بلکہ اس کی حاجت ہے، اس کے کھانے کی حاجت ہے، اس کے لباس کی حاجت ہے، اس کو پورا کر۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ جسمانی طور پر بدسلوکی کی، اس کی پٹائی کر رہا ہے اور وہ بھی منہ پہ مار رہا ہے، ایک آدھ انسان کا چہرہ اس کی عزت ہوتا ہے، چہرے پر تماچا لگانا اس کی بے عزتی کی بدترین شکل ہے، اس کی انسلٹ ہے۔ اسی طرح سے زبان سے بھی تکلیف مت پہنچا، چلو ٹھیک ہے ہاتھ سے نہیں مار رہا ہے، زبان سے اس کو ایسی سی باتیں کر رہا ہے کہ وہ زمین میں دھس جائے، اور رشتہ اگر اس سے توڑ رہا ہے تو پورے گھر میں سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں ان میں جو ہے رشتہ بند ہے، بات چیت بند ہے، اور یہ اس سے ناراض ہے، اور پورے گاؤں میں معلوم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا ہے، اس کا مطلب ہے ہاتھ پاؤں توڑ دینا ہے، ہڈیاں جو ہے توڑنا ہے، چہرے کو چھوڑ کے سب طرف جہاں پٹائی کر سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو مطلقاً مارنے سے منع کیا ہے. اسی لیے آگے کا پوائنٹ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تضربوا اماء اللہ، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو مت، اللہ کی بندیوں کو پیٹو مت. یہاں پر اس کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو مت. یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو مطلقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے سے منع کیا ہے، دو اماء اللہ کہہ کے بتایا کہ کہیں تمہاری غلام تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی بندی ہے، یہ جو ہے یہ تم اس کو غلام کی طرح سلوک کر رہے ہو کہ جب چاہے اس کی پٹائی کرو، یہ اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کی غلام ہے جیسے تم اللہ کے غلام. اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، تم بھی اللہ کے بندے ہو، یہ اللہ کی بندی ہے، تمہاری بندی نہیں ہے، تمہاری غلام نہیں ہے، تم اس کی پٹائی کر رہے ہو، اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے کہ اللہ کے بندی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا. تو اس حدیث سے دو باتیں بتائی گئی، ایک تو مارنے پیٹنے سے بیویوں کو منع کیا گیا، دوسرے بتایا گیا کہ یہ تمہاری غلام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع دیا ہے، تمہارے نکاح میں دیا ہے تاکہ تم ان کی نگرانی کرو، ان کی حفاظت کرو، ان کے حقوق ادا کرو، اور تم دونوں مل کے ایک اچھے گھر کی تشکیل دو. اس کے لیے تمہارے ماتحت اس کو کیا ہے، اس لیے کہ گھر میں کسی نہ کسی کو تو سرپرست اور ذمہ دار بننا پڑے گا، ایک ساتھ دونوں بڑے بن کے نہیں چل سکتا ہے، ایک جو ہے سرپرست ہوگا، دوسرا ماتحت ہوگا، اسی سے زندگی کا نظام چلتا ہے. سب کے سب باس نہیں ہوتے ہیں، چاہے کمپنی ہو یا کچھ بھی ہو، تو سب کے سب جو ہے اونچے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کسی کو ذمہ دار بننا پڑتا ہے اور کسی کو سبارڈینیٹ اور اس کا ماتحت بننا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے اگر اللہ نے بیویوں کو تمہاری ماتحتی میں دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مار پیٹ کر کے ان کو ستاؤ، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو. بہت افسوس کی چیز ہے، ان گھروں کا حال بھی بہت عجیب ہے جس میں شوہر بیویوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، یہ بہت ہی شرمناک چیز ہے، یہ چیز مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے غیر مسلم ان چیزوں کو دیکھ کے اسلام سے رک جاتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں پر، ہماری بستی میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے فلاں جو دوست ہے وہ ایسا کرتا ہے، بیویوں کو گالی دیتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، گھر سے باہر نکالتا ہے، رات رات چاہے بارش ہو، سردی گرمی ہو، بیوی باہر گھر کے باہر بیٹھی رہتی ہے، یہ شراب پی کے رات میں دھت آتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، زخم پہنچاتا ہے، اور گھر میں بستر پر جا کے اکیلا سو جاتا ہے، بیوی باہر بارش میں ٹھٹرتی رہتی ہے، سردی میں بیٹھی رہتی ہے، بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے. ایسے بھی مسلمان ہیں، اس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے، اسلام کا امیج بگڑتا ہے. اسلام نے مطلقاً بیویوں کے سلسلے میں بتایا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھائے، مرد کو چاہیے کہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھائے. ہاں، اصلاح کے لیے تلقین کرنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ بچوں کا معاملہ ہو یا بیوی کا ہو. اگر کوئی غیر شرعی چیز دکھائی دیتی ہے تو یہ بھی نہیں کہ آدمی جو ہے، یعنی مرد اور عورت جو ہے، نرم نرم معاملہ رکھے، بیویاں گھر میں غلطی کر رہی ہیں، بیٹھی ٹی وی پہ بے حیائی کی فلمیں دیکھ رہی، اور شوہر کہے نہیں اسلام میں مارنا اور ڈانٹنا منع ہے. اخلاق ہونا چاہیے، ہر ایک کو آزادی ہے، جو جیسا چاہے کرے، ہم تو صلح کل بنے رہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک آدمی کو اتنا بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، دیوس نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھ کے بھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہے. اس کے اندر اتنی غیرت ہونا چاہیے کہ بیوی میں اگر کوئی ایسی بات دکھائی دیتی ہے جو شریعت کی خلاف ورزی ہے تو اس کی غیرت جاگ جائے اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس برائی کو ختم کر دے، اور سمجھا بجھا کے شریعت کا علم اور شریعت کے حکم اس کو سمجھائے. یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، بعض اوقات نرم نرم ہوتے ہوتے شوہر اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ گھر کا معاملہ ہی پورا نرم ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اسلامی حدود کی پامالی اگر ہوتی ہے تو اس میں ڈانٹنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں تکیہ رکھا ہوا ہے، عائشہ نے تکیہ بنایا ہے اور تکیے کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، حضرت عائشہ ڈر گئی، اور آپ نے ڈانٹا حضرت عائشہ کو اور آپ نے پھاڑ دیا اس تکیے کو. ایک روایت میں کہ پردہ آپ نے دیکھا گھر پر، اس میں سلیب بنی ہوئی ہے، آپ نے اس پردے کو پھاڑ دیا. تو ایسا ہونا چاہیے، بیوی کی وہ خواہشات جو شریعت کے خلاف ہے، شوہر اخلاق کا نام دے کر اگر اس کو پورا کرے تو اللہ کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو کوئی بیوی اس طرح کی حدیث شوہر کو سنا کے اسلام کے خلاف باتوں پر اس کو تیار نہ کرے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اپنی بیویوں کو مت مارو، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی جو بندیاں ہیں ان کو مت مارو۔ اماء اللہ باندی اور بندی کو کہتے ہیں، وہ اللہ کی بندیاں ہیں، تمہارے غلام نہیں ہیں، وہ اللہ کے غلام ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو پیٹنے مارنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جہاں بدسلوکی ہاتھا پائی والا معاملہ ہے اس سے منع کیا ہے، تو اسی طرح سے قلب میں بیوی کی نفرت رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب بتائیے، مردوں کو کہا جا رہا ہے، عورتوں کو نہیں کہا جا رہا اپنے شوہروں سے نفرت مت کرو۔ کیوں؟ معاشرے میں عام طور سے غلبہ ہمیشہ سے ہر دور میں مردوں کا عورتوں پہ رہا ہے۔ عام طور سے سماج میں مردوں کی باسنگ عورتوں پہ چلتی رہی ہے۔ عام طور سے دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ جائیں یا سماج کی تاریخی اعتبار سے کسی بھی دور میں آپ دیکھیں، اکثریت کا یہی حال رہا ہے، اکثریت کا یہی حال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو تمہاری بیویاں ناپسند ہوں بھی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یہ بھی بات یاد رکھو کہ بہت سی اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور وہ چیز ایسی ہو کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہو۔ آپ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے ایک مرد کو سمجھانے کا۔ مرد کو سمجھایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی میں کچھ کمیاں ہوں اور ان کمیوں کی وجہ سے تمہاری بیوی کی وہ بات تم کو پسند نہ ہو، اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بیوی، اس میں اگر وہ کمیاں ہیں تو بیوی بھی ناپسند ہو جائے گی۔ جس میں کمی ہوتی ہے وہ ناپسند ہوتا ہے، بعض اوقات کمی زیادہ کمی ہوتی ہے۔ اب ان کمیوں کی وجہ سے، ان کمزوریوں کی وجہ سے، چاہے وہ خوبصورتی کی کمی ہو یا چاہے وہ کام کاج اور ذمہ داری کی کمی ہو یا کسی اعتبار سے ہو یا بیماری ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہاری بیویاں تم کو ناپسند ہوں تو یہ یاد رکھو کہ فعسا ان تکرہوا شیئا، تو اکثر اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم کو ناپسند ہوتی ہے، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی زیادہ خیر رکھ دی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم اپنی بیویوں کی کمیوں کو دیکھ کر، کمزوریوں کو دیکھ کر ان سے نفرت نہ رکھو۔ یہ دیکھو کہ بہت ممکن ہے تم نباہ کرتے رہو اور اس میں کچھ بھلائی بھی ہو۔ یہاں پر بتایا گیا کہ ایک عورت میں اگر کمی ہے تو اس میں خوبی بھی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھے، اگر ایک بات اس میں ناپسند ہوگی، اگر ایک بات اس میں کوئی ایسی ہو جو شوہر کو پسند نہ ہو تو کوئی دوسری بات ایسی اس میں ضرور ہوگی جو اس کو پسند آ جائے گی۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اپنی بیوی کے عیوب پر اگر نگاہ رکھو گے تو زندگی میں بگاڑ آئے گا۔ اپنی بیوی کی کمزوریوں پر نگاہ مت رکھو، اپنی بیوی کی بھلائیوں پہ نگاہ رکھو۔ یہاں پر مردوں کو سکھایا جا رہا ہے، عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اس کو یاد نہ رکھیں، یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں اور جب بھی شوہر ڈانٹے تو کہے کہ ہماری خوبیوں پہ نگاہ رکھو، ہماری کمیوں پہ نہیں۔ اس کا تعلق ذمہ داریوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایسی کمیوں سے ہے کہ جو ہٹائی نہیں جا سکتی ہیں۔ شرعی کمیاں نہیں ہیں کہ عورت نماز ہی نہ پڑھے اور روزے رکھتی ہو رمضان کے، اب شوہر ڈانٹے تو کہے ٹھیک ہے ہماری کمی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے، وہ دیکھو، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ کچھ کمیاں انسان میں ہوتی ہیں جو چاہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، تو اس میں شوہر کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کمیوں کے باوجود اس سے نباہ کرے اور اس کے ساتھ میں بدسلوکی نہ کرے اور اس سے نفرت نہ رکھے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ نے کہا اگر تم کو نفرت ہو تو ان میں کچھ بھلائیاں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے تمہاری نگاہ جو ہے ان بھلائیوں پہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ان میں کچھ خوبیاں ہوں۔ اسی طرح سے عورت کے حقوق میں یہ بھی رکھا گیا ہے
کہ اگر عورت کا نکاح ہو چکا ہے اور اس نکاح سے عورت راضی نہیں ہے اور نباہ کا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ پاسبل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے پاس خلا کے لیے مطالبہ کرے. اگر اس کی بات مناسب ہے، اس میں بھلائی ہے، تو قاضی دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاءت امرأة ثابت ابن قیس ابن شماس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثابت ابن قیس ابن شماس صحابی ہیں، ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. فقالت یا رسول اللہ ما انقم علی ثابت فی دین ولا خلق. اے اللہ کے رسول، میں ثابت ابن قیس کے دین میں، ان کی دینداری میں یا ان کے اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، دیندار ہیں، با اخلاق ہیں. الا انی اخاف الکفر، لیکن مجھ کو ناشکری اور اسلام میں کفر کا ڈر ہے. بہت ممکن ہے ان کے پاس مال نہ ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہوگی. کہتے ان الا انی اخاف الکفر، لیکن مجھ کو ناشکری اور کفر سے میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں ناشکری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا نہ ہو جاؤں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتردین علیہ حدیقتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ٹھیک ہے، کیا تم ان کا باغ ان کو لوٹاؤ گی؟ یعنی وہ باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا، کیا وہ باغ ان کو واپس لوٹاؤ گی؟ فقالت نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں. فردت علیہ، تو وہ باغ انہوں نے لوٹا دیا. وامرہ ففارقہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو وہ انہوں نے وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے. تو عورت کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ شوہر صحیح نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور نکاح کے وقت میں تو بڑے اچھے تھے، نکاح کے بعد میں اصل روپ سامنے آیا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو نکاح کے بعد میں بعض اوقات نباؤ نہیں ہوتا ہے، ایک انسان اچھا ہوتا ہے بعد میں بگڑ جاتا ہے اور زندگی بھر اس کے ساتھ میں گزارنا مشکل معاملہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنویں میں پھینکنے جیسا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک راستہ عورت کے لیے بھی رکھا گیا ہے کہ وہ خلا طلب کر کے اپنے شوہر سے الگ ہو جائے. طلاق کا مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھ کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں عورت کے لیے بھی یہ راستہ رکھا گیا ہے کہ اگر شوہر اس کو پسند نہیں ہے اور دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا ہے، دونوں ساتھ میں اب نہیں جی سکتے ہیں، کوئی بھی موقع ایڈجسٹمنٹ کا نہیں ہے، ایسی صورت میں عورت خلا طلب کر کے عورت شوہر سے الگ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ذرا سا کچھ معاملہ ایڈجسٹمنٹ کا نہیں ہو رہا ہے، چلو خلا کے لیے جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ زندگی ایڈجسٹمنٹ ہی سے ہوتی ہے، کمیاں دونوں میں ہوتی ہیں. عورت کی زندگی خلا لینے کے بعد، طلاق کے بعد مصیبت بن جاتی ہے. اس کو اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد، خلا ہونے کے بعد، پھر دونوں بھی بیٹھتے ہیں سر کو ہاتھ لگا کے، سوچتے ہیں پہلے اچھا تھا. عورتیں بھی عام طور سے خلا لے لیتی ہیں، طلاق ہو جاتا ہے، دونوں ختم جہاں وہاں اپنے اپنے گھر کو، اب اس کے بعد دونوں بھی اکیلے میں سب بیٹھتے ہیں، کوئی نکاح ہوا، کسی کا کچھ ہوا، اس کے بعد اکیلے گھر میں سب خوش خوش تھے. اب بیوی بیٹھتی، جس کا نکاح کا طلاق ہوا تھا، جس کا خلا ہوا تھا، وہ سوچتے بیٹھتی ہے کہ جیسا بھی شوہر تھا اچھا تھا بےچارا. تو اس طرح سے آخر میں جا کے پچھتاوا ہی ہوتا ہے. اکثر طلاق ندامت پر ختم ہوتے ہیں، تھوڑے دن اچھا لگتا ہے، چلو آزاد ہو گئے، اس کے بعد ہمیشہ کا ذہنی قید خانہ ہوتا ہے. تو یہ بھی یاد رہے کہ جلد بازی کر کے شوہر کی کچھ کمیوں کو دیکھ کے عورت خلا کی طرف نہ بھاگے، بعد میں اس سے بڑی مصیبت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہ اپنے آپ کو برداشت اور صبر اور ایڈجسٹمنٹ کا راستہ انسان اپنے لیے باقی رکھے، کھولے رکھے، اور جلدی سے اس طرح سے جذبات میں کوئی فیصلہ نہ لے. خاص طور سے خواتین جذبات میں فیصلہ لیتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسلام میں عورت کے لیے خلا کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور ایک چیز، طلاق شدہ خواتین کے لیے بھی اسلام میں اور بیوہ کے لیے بھی اسلام میں ان کو برا نہیں بتایا گیا ہے. क्रिश्चियनिटी में जिस औरत का तलाक हो जाए उस औरत का वापस से निकाह नहीं हो सकता है। क्रिश्चियनिटी में ऐसी औरत को बड़ी ही बुरी औरत माना जाता है। इसी तरह से हिंदुइज्म में आप देखें, एक औरत अगर बेवा हो जाती है उसकी निकाह का कोई तसव्वुर ही नहीं, फिर चाहे वो निकाह होने के पहले ही दिन बेवा हो गई हो तो उसके बाद उसको जिंदगी भर सफेद कपड़े पहन के जीना पड़ेगा, न वो तकरीबों में आ सकती है, न किसी से हंस खेल के बात कर सकती है, बस घर का कोना उसका घर है। इस तरह का मामला आज देखें हमारे माशरे में दिखाई देता है। बेवा और तलाकशुदा को मनहूस समझा जाता है, किसी का रिश्ता हो रहा है तो उसमें वो आए तो सबके चेहरे उतर जाते हैं, क्यों ये बेवा आ गई, या फुलानी तलाकशुदा है तो उनको बुरा माना जाता है। लेकिन इस्लाम में इन लोगों के लिए भागदौड़ करना, इनके निकाह के लिए या इनकी दूसरी जरूरियात के लिए भागदौड़ करना इस्लाम में एक बहुत ही ऊंचा अमल बताया गया है। इनको समाज का बुरा तबका नहीं बताया गया, समाज के ऊपर बोझ इनको नहीं बताया गया, बल्कि इनको नेकी का दरवाजा बताया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीनी कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह अविल क़ाइम अल-लैल अस-सॉइम अन-नहार। इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इस हदीस को रिवायत किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन, बेवा और मिस्कीन के लिए भागदौड़ करने वाला, उसकी कोशिश करने वाला, उसके लिए उसकी खैर की, उसकी भलाई की कोशिश करने वाला, उसकी मदद के एतबार से उसके लिए इंतजाम करने वाला, चाहे निकाह का इंतजाम हो या उसकी जरूरियात की पूरा करने का इंतजाम हो, अस्साई अलल अरमलति वल मिस्कीन कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे अल्लाह की राह में मुजाहिद हो। कल मुजाहिदी फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह की राह में मुजाहिद की तरह है, या अविल क़ाइम अल-लैल अस-सॉइम अन-नहार, या उस आदमी की मिसाल ऐसी है जैसे कोई रात भर तहज्जुद पढ़ने वाला और दिन भर रोजा रखने वाला होता है। यानी बेवा के लिए और मिस्कीन के लिए दौड़ धूप करने वाला ऐसा है जैसे अल्लाह की राह का मुजाहिद हो, या ऐसा है जैसे रात भर तहज्जुद पढ़ के दिन भर रोजा रखता हो। इतना बड़ा, इतनी बड़ी नेकी, इतने बड़े मुजाहिदे करने वाले आदमी की तरह वो आदमी है जो बेवा और मिस्कीन के लिए दौड़ धूप करे। तो बेवा को समाज के ऊपर बोझ, समाज के ऊपर मुसीबत नहीं बताया गया, बल्कि इनको बताया गया कि इनकी मदद करना बहुत बड़ी नेकी है, इनको इज्जत दी गई, इनकी नेकी, इनके साथ नेकी करने वाले को इज्जत मिलती है। अल्लाह ताला ने इस्लाम में औरत, और खुसूसन वो औरत जो बेवा हो और तलाकशुदा हो, तो ऐसी औरतों को इस्लाम में बुरा नहीं बताया गया है, बल्कि इनके साथ नेकी को अच्छा बताया गया है। इसी तरह से निकाह की जिंदगी में मर्दों के लिए ये नहीं बताया गया कि तुम्हारे गले में मुसीबत आ गई निकाह के बाद, अब खर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, ऐसा नहीं बताया गया, बल्कि इस्लाम में बताया गया कि बीवी बच्चों पे खर्च करना भी नेकी है, इसको नेकी बताया गया। आप बताइए, एक आदमी मुसलमान हो या ना हो, इतनी बात तो कम से कम उसको समझती है कि निकाह हुआ है तो बीवी बच्चों का खर्च तो उसके जिम्मे है। एक गैर मुस्लिम भी, बल्कि एक अल्लाह को न मानने वाला भी ये बात जानता है कि बीवी बच्चों का खर्च उस पर होता है। एक आम इंसान खर्च करता है, वो अपनी जिम्मेदारी समझता है, और इस्लाम में भी आने के बाद बीवी बच्चों पे आदमी खर्च करता है, उनके खर्च उठाता है। लेकिन इस्लाम एक ऐसा दीन है कि बीवी बच्चों पर खर्च को मुसीबत नहीं बताया गया, ऐसा नहीं कहा गया कि आप देखो निकाह तो हो गया, इतना लॉस तो तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ऐसा नहीं बताया गया, बल्कि बताया गया कि बीवी बच्चों पे खर्च करना ये तुम्हारे लिए नेकी है, इस पर भी सवाब मिलता है, ये जिम्मेदारी है, पूरा तो करना ही है, लेकिन इस जिम्मेदारी पर सवाब भी मिलता है, इस जिम्मेदारी पर सवाब भी मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नका लन तुन्फिक नफकतन तबतगी बिहा वजह अल्लाह इल्ला उजिरत बिहा, तो जो भी खर्च करता है, जिससे नफका, जो भी अपने घर वालों पर तू खर्च करता है, उनका ना नफका अदा करता है, उनके खर्चे पूरे करता है, तब तगी बिहा वजह अल्लाह, जिसमें तेरी नीयत अल्लाह की रिजा की हो, अल्लाह को राजी करने के लिए जो खर्च तू अपने बीवी बच्चों पर करे, इल्ला उजिरत बिहा, तुझको उस पर सवाब मिलता है, अज्र मिलता है। حتى ما تجعل في فم امرأتك، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ تو ڈالتا ہے، اپنی بیوی کو جو لقمہ تو کھلاتا ہے، اس پر بھی تجھ کو ثواب ملتا ہے صدقے کا، اس پر بھی تجھ کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی بیوی کو ایک شوہر اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلاتا ہے، اس پر بھی شوہر کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ اسلام نے بیوی بچوں کو، اپنی بیوی کو شفقت سے کھلانا، اس کو بھی ثواب بتایا ہے۔ اب بتائیے یہ طریقہ اسلام کا ہے، یہ طریقہ اسلام کا ہے، یہ نہیں کہ لا کے پیکٹ پھینک دیا کھا، ایسا نہیں، بلکہ اسلام میں بتایا عورت کو عزت سے رکھو، بیوی کو عزت سے رکھو، اور تم جو بیوی کو کھلاتے ہو، چاہے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ یا اپنے خرچ اس کو جو بھی ہے اس کو ادا کرو، تو تم جو بھی خرچ اپنی بیوی پر کرتے ہو، ایک لقمہ اس کو کھلاتے ہو، اس پر ثواب تم کو ملتا ہے، اس پر ثواب تم کو ملتا ہے۔ اب بتائیے شوہر کے لیے اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بیویوں کے حق میں ہے، بیوی کے فیور میں ہے۔ نہ مارو، نہ ڈانٹو، نہ ڈپٹو، نہ برا کہو، تمہارا ایمان، تمہارا اخلاق بیوی سے سلوک پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بیوی میں کمیاں ہیں، ایڈجسٹ کر کے چلو، بہت ساری خرابیاں اب کمزوریاں ہوں گی، کوئی بات نہیں، اس میں بھلائیاں بھی تو ہوں گی، اور بیوی کے ساتھ سلوک کرو، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے اس کو کھلاؤ، اس پہ صدقے کا ثواب تم کو ملے گا۔ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ سب مردوں کو ہی سکھایا جا رہا ہے۔ تو اسلام میں عورت کا مقام اگر نہیں ہوتا، اسلام میں عورتوں کے لیے اگر کوئی جگہ نہیں ہوتی، عورت اگر اسلام میں مصیبت کا کنواں ہوتا، تو ایسا عورت کے لیے نہیں ہوتا۔ عورت کی حفاظت اسلام نے کی ہے، عورت کے قانونی حقوق اسلام نے رکھے۔ اسی طرح سے ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ عورت کے لیے مرد پر ذمہ داری ہے کہ مرد خرچ کرے، کہ بیوی کو کھلانا پلانا، اس کا لباس وغیرہ، ساری چیزیں یہ مرد کے ذمہ ہیں۔ لیکن دوسری طرف سے یعنی عورت پر ایکسپنسز کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے انکم ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ عورت کے لیے خرچ نہیں ہے، لیکن عورت پر خرچ کی ذمہ داری نہ ہونے کے ساتھ عورت کے لیے مال جو بھی سماج میں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، عورت کو اس میں حصہ دیا گیا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں عورت کا حق رکھا ہے، یعنی باپ دادا جو بھی ہیں مر جاتے ہیں، تو ان کی جائیداد جب تقسیم ہوتی ہے، تو جائیداد کی تقسیم میں اگرچہ عورت کے لیے خرچ کچھ نہیں ہے، گھر کا خرچ عورت کے ذمہ نہیں ہے، لیکن یہ جو خرچ ہیں ان کے خرچ مردوں پہ ڈالے گئے ہیں، اور جب جائیداد تقسیم ہوگی تو جائیداد میں عورتوں کو حصہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے، والدین اور رشتہ دار جائیداد جو چھوڑ کے مریں اس میں مردوں کے لیے حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس جائیداد میں، اس میراث میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے مرے۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، چاہے وہ جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ایک طے شدہ حصہ ہے جو مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ملے گا۔ اسلام میں مردوں کے ساتھ ساتھ جائیداد میں عورتوں کو بھی حصہ دیا گیا ہے۔ اب سوال اگر یہاں پر یہ اٹھے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملا ہے، بہت سارے لوگ اس کو بھی ایک ایشو بناتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں برابری نہیں ہے۔ کیا برابری نہیں ہے؟ جائیداد جب تقسیم ہوگی تو بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔ باپ کی جائیداد میں اگر بیٹے کو، اگر سمجھ لیجئے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، باپ کو اگر جائیداد تقسیم ہو رہی ہے باپ کی، تو بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، ڈبل بیٹے کو ملے گا، سنگل بیٹی کو ملے گا۔ دیکھو یہ ناانصافی ہے۔ اچھا اب عورت پر خرچے کہاں ہیں؟ عورت پر خرچے نہیں ہیں۔ ایسا اللہ نے کہا کہ ہاں اب بیٹی بیوی بھی خرچ کرے گی، بیوی پر یہ ذمہ داری اور شوہر پر یہ ذمہ داری، گھر کے ایکسپنسز کی ذمہ داری کرایہ بیوی دے گی اور لائٹ کا بل شوہر دے گا، ایسا رکھا اللہ نے؟ نہیں۔ بیوی اور شوہر پر خرچ نہیں ہے، بیٹی پر خرچ نہیں ہے، ماں پر خرچ نہیں ہے، عورت پر سماج کے اعتبار سے گھر کی ذمہ داریوں میں عورت کے ذمے کوئی ایکسپنسز نہیں ہے، سارا بل شوہر نے مرد نہیں بھرنا ہے، سارے خرچے شوہر کے ذمے ہیں، لائے کما کے اور خرچ کرے، اس کی ذمہ داری ہے خرچے پورے کرنا۔ تو جب دینے کا خرچ کرنے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے بیوی آدھا حصہ لے رہی ہے میراث میں، آدھا خرچہ بھی بیوی پر ہے، اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے خرچہ عورت پہ نہیں رکھا ہے۔ ہاں لیکن جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو مرد کے لیے دو حصے رکھے اور عورت کے لیے ایک حصہ رکھا، کیوں؟ کیونکہ مرد کے ذمے سارے خرچے ہیں، مرد کے ذمے سارے خرچے ہیں، اس کو دو حصے دے کر عورت کو ایک حصہ دینا بھی عورت کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ ایک حصہ خرچ اس پر نہیں ہے لیکن پورے حصے خرچ مرد پر ہے۔ تو یہاں پر وراثت میں بھی، وراثت میں بھی عورت پر، عورت کا حق رکھا گیا، مرد کے لیے دو حصے اور عورت کے لیے ایک حصہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے والدین میں سلوک اسلام میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا یہ انسان کی دینداری کی اونچائی ہے۔ اگر والدین سے بدسلوکی کرتا ہے آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا ہے، ان اشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حکم دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم تم کو دیا ہے، اس بات کی وصیت تم کو کی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ہاں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتایا، والدین کے حقوق اور ان کی تعظیم اور ان کے ساتھ حسن سلوک اسلام میں بہت ہی اہم اور عظیم الشان چیز ہے، ایک مسلمان کی آخرت اس پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ لیکن والدین میں سلوک کے اعتبار سے، والدین میں کون ہوتا ہے؟ ماں اور باپ، باپ آدمی، ماں عورت۔ اب عورت اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ میں کس کا حق آگے رکھا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک کا، میرے اچھے ساتھ کا سب سے زیادہ اقدار کون ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری والدہ، تیری امی، تیرے سب سے اچھے سلوک کی حقدار کون ہے؟ تیری ماں۔ قال ثم من؟ قال ثم امک، اس نے پوچھا ٹھیک ہے اس کے بعد کس کا نمبر ہے، اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا تیری والدہ۔ قال ثم من، پھر کہا اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، پھر تیری والدہ۔ قال ثم من، اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، آپ نے کہا اس کے بعد تیرا باپ۔ تین مرتبہ آپ نے کہا تیری والدہ کا تجھ پر حق ہے اچھے سلوک کے لیے، تین بار، اور چوتھی بار آپ نے کس کا نمبر لگایا؟ چوتھی بار ابو کا نمبر آ رہا ہے، تو چوتھی مرتبہ آدمی کا نمبر اور تین مرتبہ ایک ہی عورت کا نمبر ہے۔ بتائیے اگر اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تو عورت کا نمبر ہی نہیں لگتا، ہر چیز میں ابو کا نمبر لگتا ہے۔ یہ ابو اورینٹڈ دین نہیں ہے، یہ آدمی اورینٹڈ نہیں ہے کہ آدمی ہی کو سب ملے گا، یہاں تو سب عورتوں کو مل رہا ہے۔ کہ اولاد کا سلوک والدین سے اگر ہے، اچھے سلوک کا حقدار پہلے کون ہے؟ پہلے ماں ہے، اس کے بعد ماں، اس کے بعد ماں، اس کے بعد باپ، چوتھے نمبر پہ آ رہے حضرت، یعنی چوتھے نمبر پہ باپ کا نمبر آ رہا ہے، تین نمبر تک تینوں سیکشن ماں ہی نہیں لے، ایک ہی عورت لے رہی ہے تینوں سیکشن، تینوں کا کوٹا والدین، والدہ کا ہے، چوتھا نمبر پہ باپ آ رہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بتائیے اب کوئی بولے گا انصاف؟ اب نہیں بولے گا۔ عورت اور مرد کے انصاف کی بات کرنے والے اور عدل کی بات کرنے والے، حقوق کی بات کرنے والے ایسی حدیثوں کو غائب کر دیتے ہیں، یہاں تو انصاف بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ آدھا ڈبل عورت کے لیے ماں کے لیے اور سنگل باپ کے لیے، نہیں، یہ تو تین حصے ماں کو جا رہے ہیں، تین حصے ماں کو جا رہے ہیں سلوک کے، اور ایک حصہ باپ کو جا رہا ہے۔ کیوں؟ इसलिए कि बाप मर्द है, ताकतवर होता है, कवि होता है, अपने लिए अपनी चीजें हासिल कर सकता है, और उसमें उसको बाहर जाके लोगों में उठने बैठने से उसका दिल बहल जाता है। लेकिन औरत कमजोर होती है, बुढ़ापा जब आता है और बच्चे जवान हो जाते हैं तो उस वक्त में औरत पहले तो कमजोर थी ही, अब और ज्यादा कमजोर हो जाती है। ऐसे वक्त में अगर औलाद वालिदा का साथ छोड़ दे, वालिदा की तरफ ध्यान न दे, तो उसके लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी। तीन बार औरत का नाम लिया, माँ का नाम लिया, और चौथी बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप का नाम लिया। ये बताता है कि इस्लाम में माँ के हक को फजीलत है बाप के हक पर, और माँ की ज्यादा ताकीद है। ऐसा क्यों? और आगे आइए, इस्लाम ने औरत का बच्चे की पैदाइश और तरबियत के लिए तकलीफ उठाना ऐसा नहीं है कि अरे बच्चे हैं तो फिर तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बाप के लिए कहीं नहीं कहा गया बेचारा मारा मारा फिरता रहता है धूप में, छांव में, ऑफिस में, रास्तों पर गाड़ी लगा के खड़ा रहता है, रिक्शा में घूमता है, क्या कुछ नहीं करता है बेचारा। कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं आया कि बाप कितना परेशान हो के रिस्क घर को शाम को थका हारा लेके आता है, कुरान में कहीं भी नहीं आया ऐसा। लेकिन माँ की जो तकलीफ है बच्चे के सिलसिले में, कुरान ने उसको जिक्र किया, औरत को इज्जत दी कि देखो माँ तकलीफ उठाती है। अल्लाह ने माँ की तकलीफ का जिक्र किया कुरान में। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, अल्लाह ताला ने इंसान को वालिदैन से अच्छे सुलूक की ताकीद की। حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا, उसकी माँ ने उसको तकलीफ पर तकलीफ झेलकर अपने हमल में उठाए रखा, वोदाया शुकुर हा, और तकलीफ झेलकर उसको पैदा किया, उसको जन्म दिया। वह हमलुहु व फिसालुहु तलातून शहरा, और उसका हमल, उसको पेट में उठाए रहना और उसका दूध पिलाते हुए उसको 30 महीने लग जाते हैं। तलातून शहरा, उसके हमल में और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग जाते हैं। यहां पर अल्लाह ताला ने मां की तकलीफ का जिक्र किया और कहा وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, अल्लाह ताला ने इंसान को उसके वालिदैन के साथ अच्छे सुलूक की ताकीद की है। वालिदैन का जिक्र करने के बाद तकलीफ बाप की जिक्र नहीं हो रही है, तकलीफ किसकी जिक्र हो रही है? मां की जिक्र हो रही है। अल्लाह ताला ने मां की तकलीफ को जिक्र किया, क्या कहा? حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا, नंबर एक तकलीफ, नंबर एक, अब पिछली हदीस आपको साफ होगी कि क्यों तीन बार। नंबर एक, उसकी मां ने उसको तकलीफ में अपने पेट में हमल उठाए रखा, नंबर एक। नंबर दो, वो वदायत शुकुर हा, और उसको जन्म देने की तकलीफ भी बर्दाश्त की। नंबर तीन, वो हमलुहु व फिसालुहु सलातून शहरा, और उसका हमल और दूध छुड़ाना 30 महीनों में हुआ, 30 महीनों में हुआ। अब देखिए यहां पर 2.5 साल लग जाते हैं बच्चे के दूध छूटने में, कम से कम मुद्दत जो बताई गई है बच्चा पैदा होने की वो 6 महीने, और उसके बाद 2 साल जो है दूध छुड़ाने के होते हैं। तो एक तकलीफ हमल की, एक तकलीफ बच्चे को जन्म देने की, और तीसरी तकलीफ बच्चे के दूध पिलाने की। ये तीन तकलीफें हैं जो बाप नहीं उठाता है, माँ उठाती है। हमल की तकलीफ बाप उठाता है? नहीं। और बच्चा जन्म देने की तकलीफ बाप उठाता है? नहीं। दूध पिलाने की तकलीफ माँ के जिम्मे है। ये तीन तकलीफें, तीन जिम्मेदारियां माँ के जिम्मे होती हैं। इसीलिए उलमा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बार माँ ही का हक बताया और चौथी बार बाप का नंबर आया, क्योंकि ये तीन तकलीफें वो हैं जिसमें बाप माँ के साथ शरीक नहीं होता है। तो जो आयत मैंने पढ़ी है सूरह अल-अहकाफ की आयत है, आयत नंबर 15 है, और इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ने वालिदैन के साथ सुलूक का हुक्म इंसान को दिया है। इसी तरह से औरत की मौत अगर विलादत ही में हो जाए, इसमें एक बात ये भी याद रखें कि बाइबल अगर आप देखें तो उसमें औरत ने मर्द को, यानी हव्वा ने आदम अलैहिस्सलाम को پھل دیا اس طرح سے بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھل دینے کی وجہ سے عورت کو یہ سزا دی کہ تو ہمیشہ عورت کی شوہر کی ماتحت رہے گی، اور ہمیشہ تجھ کو بچہ پیدا کرنے کی تکلیف بطور سزا رہے گی۔ تو بائبل کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو بچہ پیدا ہونے کی تکلیف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے عورت کے لیے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ جو تکلیف ہوتی ہے، یہ عورت کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے تکلیف ہے، جس سے اس کو بڑا مرتبہ ملتا ہے، اولاد پر حق اس کو ملتا ہے اس کی وجہ سے۔ اسلام میں ایسا نہیں بتایا گیا کہ عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے میں تو یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر عورت بچے کی ولادت کے دوران اگر عورت کی موت ہو جائے تو آپ دیکھیے ایک عورت کے لیے کیا مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں جس کو امام احمد، دارمی اور ابو داؤد اور طیالسی نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة، عورت اس کو اس کے پیٹ کا بچہ قتل کر دے تو یہ موت شہادت کی موت ہے۔ یعنی ایک عورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے کی وجہ سے پیدائش کے دوران یا اس سے پہلے بچے کی وجہ سے اگر عورت مر جاتی ہے، ایک عورت اگر اپنے حمل کی وجہ سے مر جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت بھی شہادت کی موت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عورت اپنے بستر پر مر رہی ہے اور وہ بس اس حمل کی تکلیف میں اس کی موت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے اس موت کو یہ نہیں کہا کہ یہ سزا کی موت ہے، یہ بری موت ہے، یا یہ ایسی موت ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ نارمل موت ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک عورت اپنے بچے کی وجہ سے جو پیٹ میں اس کے ہے مرتی ہے تو یہ ولادت اور یہ موت اس کی جو ہے یہ شہادت کی موت ہے، یہ وفات اس کی شہادت کی موت ہے۔ تو یہ عورت کو مرتبہ ملتا ہے شہادت کا بچے کی پیدائش میں موت ہونے سے۔ آپ بتائیے عورت کے لیے اسلام میں کیا کچھ نہیں ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ ایک عام عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر رول میں، ہر اس کے کردار میں، ہر کنڈیشن میں، ہر سچویشن میں اس کے لیے حقوق اور اس کے لیے خیر رکھی ہے۔ ایک عورت بیٹی ہے، باپ کو حکم مل رہا ہے کہ اس سے اچھا سلوک کرو، بیٹے بیٹی میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عورت نکاح کرنے کی عمر میں پہنچی ہے، اس کے لیے اجازت ضروری ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ وہ خود کرے گی، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زبردستی اس کو کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیا، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس کا بھی حق ہے۔ ایک عورت بیوی بن رہی ہے، بیوی کے حقوق بتائے گئے، چاہے وہ کھانے، کپڑے، اوڑھنے کے لباس کے اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے سلوک کے اعتبار سے ہو، شوہر کو ذمہ داری دی گئی، اس کی کمیوں کو نظر انداز کرنے کی تلقین کی گئی۔ وہ عورت ماں بن رہی ہے، ماں بننے میں اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی فضیلت ہے، اور اس کے اولاد کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کو اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ آپ بتائیے ہر اعتبار سے عورت کو مقام اسلام میں ملا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، اور چاہے وہ بیوی ہو، ہر اعتبار سے اس کے لیے حق، ہر اعتبار سے اس کے لیے درجہ اور مرتبہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو اسلام میں عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی حق اسلام میں نہیں، اسلام میں عورتوں پر ظلم ہے، مصیبت ہے، تو یا تو ان لوگوں نے اسلام کو پوری طرح سے پڑھا نہیں ہے، یا تو یہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، غلط فہمی مبتلا ہے۔ تو اس لیے ایک خاتون، ایک عورت خود اگر ان چیزوں کو جانے اور دوسروں کے سامنے بیان کرے کہ اسلام میں عورت کے لیے اتنی سب چیزیں ہیں، تو کئی لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں ان کے لیے بولنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی، اور اسلام کو ایز اٹ از، اسلام جیسا ہے ویسا علم حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ علم کی طاقت ہے، دیکھیے اگر یہ ہم کو معلوم ہو تو ہم دوسروں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس درس میں ہم نے دیکھی، ان کو آپ مزید مطالعہ کریں، ان میں غور کریں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، امتحان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ تو یہ باتیں، امتحان میں ان میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، حوالے بھی آ سکتے ہیں، متن کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے، متن لکھنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، کچھ اور بھی سوال آ سکتا ہے، حدیث سمجھانے کے لیے بھی آ سکتا ہے، آیت سمجھاؤ ایسا بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کا ہمارا درس اگلا ٹاپک ہمارا رہے گا بچوں کی اسلامی تربیت۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔